کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ ملک میں بھرپور مواقع ہیں، باصلاحیت نوجوانوں کی عظیم توانائی سے استفادہ کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی۔ اگر برطانیہ یورینیم کی افزودگی صفر تک چاہتا ہے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، اور پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ امریکہ کو شکست سے دوچار کیا اور اسرائیل کو بھی شکست دیں گے، یمن کی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد البخیتی کا بیان۔ اور یہ ہیں روزنامہ اطلاعات کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عوام کے درمیان جائیں، وزیر داخلہ اور صوبوں کے گورنروں کو رہبر انقلاب اسلامی کی تلقین۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بہت اہم اور مؤثر ہوگا، امریکی میڈیا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ اور ایلون مسک کے درمیان تعاون ختم۔ اب پیش ہیں روزنامہ ایران کی کچھ اہم سرخیاں۔ آپ کو لوگوں کے درمیان جانا چاہیے اور ان کی باتیں سننی چاہیے۔ وزیر داخلہ اور گورنروں کے ساتھ ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کی تلقین۔ غزہ جنگ میں 600ویں دن مزید 55 فلسطینیوں کی شہادت۔ اکتوبر 2023 سے اب تک 54,000 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور ایران اور عمان کے درمیان تجارتی لین دین 30 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور سامعین، اب پاکستانی اخبارات۔ پاکستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ آذربائیجان مکمل کر کے تاجکستان روانہ۔ آج کا دن پرامن اور مستحکم دنیا کے لیے امن دستوں کے کردار کا اعتراف ہے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر شہباز شریف کا بیان۔ ورلڈ بینک کا پاکستان کو 40 ارب ڈالر کی فراہمی کا اعلان۔ عمل درآمد فریم ورک پر کام شروع۔ پاکستان یو این امن مشنز میں کردار ادا کرنے والا سر فہرست ملک ہے، اسحاق ڈار۔ اگلے 5 سالوں میں دنیا کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھے گا، ماہرین کا انتباہ۔ وفاقی حکومت کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں مزید توسیع کرنے کا امکان۔ اور ایلون مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر باد کہہ دیا۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ہی ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان چین اور آذربائیجان سے اسٹریٹجک شراکت۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کی طرف سے 27 مئی 2025 کو اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم اور متنوع بنانے کے جس عزم کا اظہار کیا گیا، اسے سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے بیان سے ملا کر دیکھا جائے تو اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی اور گیرائی نمایاں ہوتی ہے۔ آذربائیجان کے شہر لاچین کے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کے روز میزبان صدر علیوف کو آذربائیجان کے یوم آزادی پر پرجوش مبارکباد دی، جبکہ 28 مئی وہ تاریخ ہے جب پاکستانی عوام اپنے ملک کے ایٹمی طاقت بننے پر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، باہمی خوشحالی اور کلیدی بین الاقوامی امور پر اصولی موقف کو فروغ دینے کے لیے مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس اہم دورے میں سپہ سالار اعلی، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات اور خصوصی معاون برائے قومی سلامتی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرے کے جائزے کے دوران آذربائیجان کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیش رفت کے ضمن میں وفود کے جلد تبادلوں پر اتفاق خوش آئند ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاچین شہر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، صدر ترکیہ رجب طیب اردوغان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی 3 ملکی سربراہی کانفرنس کا میزبان بھی بنا ہے۔ یہ کانفرنس تینوں دوست ممالک کے باہمی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کے بارے میں ہی نہیں، عالمی امن و استحکام کے حوالے سے بھی یقیناً مفید ثابت ہوگی۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ دورے کے پہلے مرحلے میں میاں شہباز شریف ترکیہ اور دوسرے مرحلے میں ایران جا چکے ہیں۔ استنبول میں 25 مئی کو صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات میں علاقائی امن کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کا جذبہ نمایاں ہوا۔ جبکہ پاک ترکیہ دو طرفہ تجارتی حجم $5 ارب تک کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اخبار اپنے ادارے کے آخر میں لکھتا ہے کہ پاک ایران تجارت $10 ارب تک لے جانے کی پاکستانی خواہش اور پاک ایران سرحد کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشترکہ جذبہ بھی نمایاں ہوا۔ اس دوران 25 مئی کو دوست ملک چین کا یہ واضح اعلان سامنے آیا کہ پاکستانی سرحدوں یا خود مختاری کو پامال کرنے کی کسی ملک کو اجازت نہیں دیں گے۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر وکٹر جکائی گاؤ کے بیان کی صورت میں واضح کیا گیا کہ پاک چین شراکت داری نہ صرف جنوبی ایشیا میں توازن قائم رکھے گی بلکہ خطے میں امن و استحکام کی ضمانت بھی بنے گی۔ سامعین، پاکستانی اور ایرانی اخبارات کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت میں اب ہندوستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے روزنامہ قومی آواز کی بعض اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ وزیراعظم مودی کے دورے بہار سے قبل پپو یادو کا سوال، خصوصی پیکج کا کیا ہوا؟ کرناٹک میں مسجد سیکرٹری کے قتل واقعے کی جانچ کا حکم، صدرامیہ نے تشدد میں شامل لوگوں پر کارروائی کی دی ہدایت۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ملک کو چوتھی بڑی معیشت قرار دے رہی مودی حکومت، ملک ارجن کھڑگے۔ دہلی جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری کی طبیعت اچانک بگڑی، بغرض علاج اپولو اسپتال میں داخل۔ غزہ، اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 54,000 سے تجاوز، لوگ کچرے سے کھانا تلاش کر بھوک مٹانے کو مجبور۔ ایلون مسک کا ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدگی کا اعلان، اور ٹرمپ کی جنگ روکنے والی تجارت امریکی عدالت نے کی مسترد، لبریشن ڈے ٹیرف غیر آئینی قرار۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ اردو ٹائمز کے ادارے پر۔ اس ادارے کا عنوان ہے 1200 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کی پکار۔ روزنامہ اردو ٹائمز اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ 28 مئی 2025 کا دن شاید اسرائیل کی سیاسی و عسکری تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وہ اسرائیل جو برسوں سے عسکری اتحاد، آہنی نظم و ضبط اور ریاستی مقتدرہ کی غیر متزلزل اطاعت کی علامت رہا ہے، آج اپنی ہی فوج کے اندر سے اٹھنے والی صداؤں سے لرز رہا ہے۔ 1200 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے حکومت کے نام کھلا خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے غزہ پر جاری تباہ کن جنگ کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ خط محض ایک احتجاج نہیں بلکہ ایک قوم کے اجتماعی ضمیر کی بیداری ہے۔ ان فوجیوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ نہ سلامتی کے لیے ہے نہ دفاع کے لیے بلکہ محض سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے جاری ہے۔ ایک ایسی حکومت کی بقا کی جنگ جو قانونی، اخلاقی اور سماجی اعتبار سے روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ اسرائیلی عسکری نظام کے اندر سے اختلاف کی آواز بلند ہوئی ہو۔ صرف ایک ماہ قبل اسرائیلی فضائیہ کے تقریباً 1000 سابق اہلکاروں نے بھی ایسی ہی اپیل کی تھی، لیکن ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا، انہیں برطرفی کی دھمکیاں دی گئیں، مگر اب تعداد بڑھی ہے، لہجہ بلند ہوا ہے اور پیغام ناقابل نظر انداز ہو چکا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض عسکری کارروائی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ غزہ کا ہر چوتھا گھر ملبہ بن چکا ہے، بازار ویران ہیں، اسپتال کھنڈرات اور اسکول قبرستان میں بدل چکے ہیں، 55,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں ہزاروں معصوم بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے قحط، بیماری اور بھوک کی تباہ کاریوں پر بارہا وارننگ دے چکے ہیں، مگر عالمی ضمیر بدستور خاموش ہے، یا شاید وہ خاموشی اب اس کی پہچان بن چکی ہے۔ ان اسرائیلی سپاہیوں کا احتجاج محض ذاتی تحفظ یا نظریاتی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسی اخلاقی بیداری ہے جسے اب مزید دبانا ممکن نہیں رہا۔ وہ جانتے ہیں کہ سچ بولنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ بولے کیونکہ اب خاموشی جرم بن چکی ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز اپنے ادارے میں مزید لکھتا ہے کہ یہ وہی فوجی ہیں جنہیں برسوں تک یہ سکھایا گیا کہ جنگ ہی وطن سے محبت کا ثبوت ہے، مگر آج وہی فوجی چیخ اٹھے ہیں کہ انسانیت، ضمیر اور سچائی جنگی جنون سے کہیں بلند اقدار ہیں۔ امریکہ جو ہمیشہ انسانی حقوق کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس جنگ میں اسرائیل کو مسلسل اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اب ایک نعرہ دنیا بھر میں گونج رہا ہے کہ غزہ کو امریکی ہتھیاروں سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نعرہ صرف فلسطینیوں کی فریاد نہیں بلکہ انسانیت کے زخم پر نمک چھڑکنے والوں کے خلاف فرد جرم ہے۔ یہ ان دعاؤں کا ثمرہ ہے جو ساری دنیا انسانیت سے اہل غزہ کے لیے اٹھ رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 خرداد، 2 ذی الحجہ اور 29 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو معروف ایرانی عالم دین آیت اللہ میر سید علی فانی اصفہانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 برس کی عمر سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ابتدائی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محمد نجف آبادی اور آیت اللہ میر سید علی نجف آبادی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور اصفہان میں ہی وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں 30 برس تک فقہ، اصول، تفسیر، کلام اور اخلاق وغیرہ کی تدریس کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ ایران کے مقدس شہر قم واپس آئے اور اصول و فقہ کے درس خارج کا آغاز کیا۔ انہوں نے 80 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں، جن میں 40 حدیث اور تفسیر سورہ حم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔8 خرداد سن 1286 ہجری کو ایران کے آئینی انقلاب کے بعد سورہ اسرافیل اخبار کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ یہ اخبار مرزا جہانگیر خان شیرازی المعروف سورہ اسرافیل اور علی اکبر دہ خدا کی کوششوں سے جاری ہوا۔ جہانگیر خان نے یہ اخبار آئینی تحریک کو وسعت اور فروغ دینے، مجلس شورائے ملی کی حمایت اور دیہی علاقوں کے لوگوں، معاشرے کے کمزور طبقات، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے مقصد سے شائع کرتے تھے۔ سورہ اسرافیل اخبار شروع میں ہفتے میں ایک بار شائع ہوتا تھا۔ مذکورہ اخبار کو اپنی اشاعت کے دوران مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے مصنفین کو کئی بار خارج کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ پر بادشاہ وقت محمد علی شاہ قاجار کی طرف سے کرائے گئے توپوں کے حملے اور مرزا جہانگیر خان کے قتل کے بعد اخبار کے 32 شمارے شائع ہوئے اور اس کے بعد یہ اخبار کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں علی اکبر دہ خدا نے یورپ میں چند شمارے شائع کرائے اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔8 خرداد سن 1313 ہجری کو تہران یونیورسٹی کے قیام کا قانون ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں منظور ہوا۔ اس قانون کی روح سے تہران یونیورسٹی اس وقت کے اعلیٰ تعلیمی اسکولوں اور کالجوں کے الحاق سے قائم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایران کے مختلف علاقوں میں پرانے اسکول تھے، جہاں اسلامی اور علوم سے متعلق بہت سے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ ان اسکولوں اور دارالفنون اور دارالمعلمین جیسے دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام اور ان اعلیٰ تعلیمی اداروں کے انتظام و انصرام میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کے پیش نظر ایرانی وزارت ثقافت نے ایک نئی یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے قیام کا بل پارلیمنٹ میں بھیجا گیا، جو 8 خرداد سن 1313 ہجری کو منظور ہو گیا۔ منظوری کے بعد 15 بہمن سن 1313 ہجری کو تہران یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو گئے۔ آج تہران یونیورسٹی مشرق وسطی کی معتبر ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ذوالحجہ سن 1358 ہجری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی۔ انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی، میزان الجواہر تفسیر قرآن اور جمال العلم ان کی معروف کتابیں ہیں۔ انتیس مئی سن 1453 ہجری کو مشرقی روم کے دارالسلطنت اور اہم بندرگاہ قسطنطنیہ پر عثمانی شہنشاہ سلطان محمد فاتح کی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ شہر سن 330 عیسوی میں روم کے فرمانروا کونسٹین کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ شہر کا نام اس کے نام پر کونسٹینٹینوپول رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں جنگ سے منہدم ہونے والے مقامات کو اثر نو تعمیر کیا اور شہر میں ایک مسجد بنوائی جو مسجد سلطان محمد کے نام سے مشہور ہے۔ 1930 میں قسطنطنیہ کا نام بدل کر استانبول رکھ دیا گیا جو ترکی کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ انتیس مئی سن 1707 عیسوی کو صنعت کی تاریخ میں پہلی بار ایک گاڑی کو چلانے کے لیے بھاپ کی توانائی سے کام لیا گیا۔ اس گاڑی کو فرانسیسی صنعتکار اور ماہر فزکس ڈینس پاپن نے بنایا تھا۔ پاپن کی گاڑی پہلی گاڑی ہے جس میں بھاپ کی توانائی کا استعمال کیا گیا اور بعد کے دور میں اسی گاڑی کی بنیاد پر موٹر کار اور بھاپ سے چلنے والا بحری جہاز بھی بنایا گیا۔ انتیس مئی سن 1937 عیسوی کو اسپین کی خانہ جنگی کے دوران جمہوریت پسندوں کے تیاروں نے جو بادشاہت کے حامیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے جرمنی کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں جرمن فوج کے بحری جنگی جہازوں نے اسپین کے جنوب میں المیریا بندرگاہ میں جمہوریت پسندوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ اسپین کے جمہوریت پسندوں کا یہ اقدام نازی جرمنی کے لیے ایک بہانہ بن گیا اور پھر اس نے اسپین کے شاہی نظام کی بھرپور مالی اور فوجی مدد کی۔ بالآخر مارچ سن 1939 میں شاہی نظام کے حامیوں نے جنرل فرانکو کی قیادت میں جمہوریت پسندوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انتیس مئی سن 1908 عیسوی کو دنیا کے پہلے ہیلی کاپٹر نے کامیابی کے ساتھ پرواز کی۔ یہ ہیلی کاپٹر پولش نژاد امریکی سائنسداں سیکورسکی نے ایجاد کیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی پرواز کے ساتھ ہی انسانی ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کئی خصوصیات تھیں جن میں آگے اور پیچھے جانے اور عمودی طور پر پرواز کرنے اور اترنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر فضا میں ایک مقام پر رکا رہ سکتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
سامعین پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علموں کو نصیحت، نیز امام خمینی کی ایک اہم اخلاقی صفت کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے افکار اور بیانات میں بہت نمایاں تھی، اور وہ تھی دنیا کی محبت اور دنیا پرستی سے اجتناب۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دنیا سے لگاؤ یا دنیا سے اجتناب کا موضوع قدیم زمانے سے مختلف ادیان و مذاہب اور انسانی ثقافتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ بعض انسانی مکاتب فکر یا الہی ادیان نجات اور سعادت کو دنیا سے اجتناب، تہجد اور زہد میں تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ریاضت اور عبادت گاہ میں رہنے کو دینداری، خود سازی، عرفان اور تزکیہ نفس قرار دینے لگے۔ اس کے مقابلے میں بعض نظریات اور ثقافتوں مثلاً سرمایہ داری میں دنیا پرستی کو سراہا گیا ہے، اور یہی چیز ان سماجوں کے زوال کا سبب بنی ہے۔ دین اسلام کی ایک ممتاز اور منفرد خصوصیت دنیا سے متعلق اس کا زاویہ نگاہ ہے۔ دنیا کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا پرستی سے بھی اجتناب کیا جائے اور روحبانیت سے بھی۔ اسلام کا ایسے مکاتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسانوں کو خانقاہوں اور عبادت گاہوں تک محدود اور انہیں انسانی زندگی کے امور اور سماجی ذمہ داریوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمام انسانوں اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی امور پر توجہ اور ان کو اہمیت دیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور مادیات کی چمک دمک کو انسان کے تکامل اور اس کی پیش رفت میں مانے جانتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے وابستگی اور دنیا پرستی انسان کے اخلاقی زوال کا سبب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ افراط و تفریط سے پاک اور ایک جامع نظریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے لیکن ان سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور مومنین کو سب سے پہلی تاکید یہی کی ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں سے بہراور ہوں۔ اسلام کے نزدیک الہی نعمتوں سے ہمکنار ہونا انسان کے معنوی تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نظریے کی اہمیت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس بات کو جان لیں کہ صدر اسلام میں اور بعض سابقہ ادیان الہی مثلاً عیسائیت کی پیروی میں یا صوفیہ کی ثقافت سے متاثر ہو کر بعض مومنین روحبانیت اور الہی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان رات دن عبادت میں مصروف رہتا تھا اور عبادت کی وجہ سے وہ زندگی اور گھر والوں کے امور سے غافل ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جان لو کہ خدا نے مجھے روحبانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میری شریعت فطری اور آسمانی شریعت ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہوں، جسے میرے دین کی پیروی کرنی ہے اسے میری سنت کو قبول کرنا ہوگا۔ شادی اور میاں بیوی کی ہم بستری میری سنت میں سے ہے۔ قرآن کریم نے الہی نعمتوں سے استفادہ کرنے کو، خدا کو نہ بھلانے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے سے مشروط کیا ہے، اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ روحانیت اور دنیا سے دوری کے مقابلے میں اسلام نے اپنے پیروؤں کو زہد کی دعوت دی ہے۔ بعض افراد نے زہد کا ترجمہ دنیا سے اجتناب کیا ہے، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ دنیا سے اجتناب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک زاہد انسان دنیا پر توجہ تو دیتا ہے لیکن اسے اپنا منتہائے مقصود نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ایک اہم ذریعے جتنی اہمیت دیتا ہے۔ راہب اور زاہد دونوں ہی تارک دنیا ہوتے ہیں، جبکہ زاہد جس دنیا کو چھوڑتا ہے اس سے مراد نعمتوں اور دنیاوی آسائشوں میں منہمک رہنا اور انہی امور کو اپنی آرزو قرار دینا ہے، اور جس دنیا کو راہب چھوڑتا ہے وہ کام، فعالیت اور سماجی ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ لہذا ایک زاہد راہب کے برخلاف اپنے تمام سماجی کام اور اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے، اور زہد نہ صرف سماجی ذمہ داریوں کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مناسب ذریعہ ہے۔ دنیا میں زہد کا ایک اثر معنویات کے ساتھ انسان کی محبت ہے۔ انسان جس قدر مادیات میں اپنی دلچسپی کم کرتا ہے اور دنیا سے اس کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی قدر اس کی معنویات کے ادراک کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص مادیات اور دنیاوی امور میں جکڑا رہتا ہے وہ معنویت کے بہرے بے کراں کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسے انسان تھے جنہیں زہد کی صفت کا حامل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف زبانی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے بلکہ اپنے عمل اور کردار میں بھی زہد کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کا کہنا ہے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے تو وہ دنیا پرستی کی بہت مذمت کرتے تھے۔ بعض اوقات درس ختم ہونے کے بعد انسان دنیا سے اس قدر بے اعتنا ہو جاتا تھا کہ دنیا اس کے نزدیک ایک ٹوٹے ہوئے کوزے جیسی ہوتی تھی جس پر کوئی شخص توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد دنیاوی امور کے بارے میں پریشان ہونے والے طالب علموں کو بلند ہمتی سے کام لینے، دنیا کو غیر اہم جاننے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حجت الاسلام زین العابدین باکوئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد حوضۂ علمیہ قم میں 40 دن تک چھٹیاں کر دی گئیں۔ تعطیلات کے بعد پہلے دن جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو امام خمینی نے مسجد اعظم میں طالب علموں کو نصیحت کی کہ اپنے رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی وفات پا چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی ہمت اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ دنیا کی اہمیت گھاس کے ایک پتے کے برابر بھی نہ ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے غیر اہم ہونے کی وضاحت کرنے کے لیے اس کے لغوی معنی کی جانب اشارہ کیا اور اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس کا نام تک ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کنائے سے کام لیتے ہوئے لفظ دنیا یعنی پست کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے، بالکل ان برے مقامات کی طرح کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کنائے کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ دنیا پرستی سے اجتناب کرتے ہوئے طلبہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نہ صرف اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کریں بلکہ اپنے دین کو بھی دوسروں کی دنیا پر قربان نہ کریں۔ آیت اللہ بنی فضل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مقدس اسلامی تحریک کی ابتدا میں جن دنوں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مرجعیت اور قیادت اپنے عروج پر تھی، آپ نے اپنے گھر کے بعض افراد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دنیا اور قیادت ہو بھی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تم عقل مند ہو تو میری دنیا کے لیے اپنا دین داؤ پر نہ لگاؤ، اپنے دین کو مستحکم اور مضبوط رکھو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ طلبہ کو زہد کی رغبت دلاتے ہوئے انہیں متنبہ کرتے تھے کہ دینی طالب علموں کا دنیا کی جانب رجحان دین پر ضرب لگنے کا سبب بنتا ہے۔ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ امام خمینی ہمیشہ طالب علموں سے فرماتے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام کو تم لوگوں سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی کسی قیمت پر نہیں رکے گی۔ عمانی ٹی وی سے بات چیت میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آپریشن سدھور کا نام لے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملوں میں 60 سے زائد شہید، شہدا کی مجموعی تعداد 54,250 ہو گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے ایک بار پھر دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن ہے اور یورینیم افزودگی کا عمل کسی قیمت پر نہیں رکے گا۔ عمانی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات دہرائی کہ ایران کسی قیمت پر اپنی ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا۔ صدر ایران نے کہا کہ اگر امریکی فریق حقیقتاً اس بات سے مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا تو ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم نہ ایٹمی اسلحے کے در پہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، مگر یہ طے ہے کہ ہم علاج، کاشتکاری اور صنعت میں استعمال کے مقصد سے کسی قیمت پر یورینیم افزودگی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ مکمل طور پر عالمی ضابطوں کے تحت ہے۔ انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ہم سے کہیں کہ تم یورینیم افزودگی نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے عمان میں ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یورینیم افزودگی کے سلسلے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہیں اور اس میں کسی مذاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے ایران کے معروف عالم دین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی پولیس نے ایران کے ادارے حج و زیارت کے عہدیداروں سے رابطہ کر کے اس خبر کی اطلاع دی۔ پولیس نے ایرانی عہدیداروں کو بتایا کہ ایران و سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کے پاس و لحاظ میں غلام رضا قاسمیان کو عدالت بھیجے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے ایران کے ادارہ حج و زیارت کے سربراہ سے ملاقات میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کی گئی درخواستوں کے جواب میں ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں ریاض تہران دوستانہ تعلقات پر خوشی ہے اور یہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی خواہش اور عزم کا نتیجہ ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے معروف عالم دین غلام رضا قاسمیان سعودی عرب کی صورتحال پر ایک ویڈیو جاری کرنے کے بعد مدینے سے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ایران کے ادارے حج و زیارت کے سربراہ نے حج کے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے سبھی مسلمانوں کو ایام حج اور دیگر مواقع پر اتحاد و بھائی چارہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ہم کسی قیمت پر تہران ریاض تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ آپریشن سندھور کا نام لے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی قومی ترجمان راگنی نائک نے کہا ہے کہ آپریشن سندھور کا سیاسی استعمال خواتین کے وقار اور عقیدے کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن عقیدے کے مطابق سندھور سہاگ عزت، محبت، اعتماد اور سات جنم کے بندھن کی مقدس علامت ہے۔ خاتون کانگریسی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سندھور کے نام کا استعمال اپنی سطحی سیاست کی مہم میں کر رہے ہیں جو اس کی توہین ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر ملک کے فوج کے وقار کو بھی سیاسی مہم میں گھسیٹنے کا الزام لگایا۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج جے رام رمیش نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت پہلگام دہشت گردانہ حملے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے 25 اور 26 جون کو خصوصی اجلاس بلانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت نے مودی حکومت پر معیشت تباہ کرنے اور جھوٹے دعوے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہندوستان کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت قرار دے رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے یکسر مختلف ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں مودی حکومت نے بقول ان کے معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ کانگریس صدر نے کہا کہ حکومت معاشی عدم مساوات، صنعتی زوال، عوامی اداروں کی نچکاری، چھوٹے کاروبار کی تباہی اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل سے نظریں چرا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ ہندوستان میں مودی حکومت ہر شعبے میں ہندوستان کی ترقی و پیش رفت کا دعویٰ کرتی ہے، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد حکومت نے کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے جا رہی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے مزید کہا کہ پاکستان کرپٹو ریگولیٹری پالیسی اپنا رہا ہے، اور گزشتہ فروری میں نیشنل کرپٹو کونسل قائم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے قائم کی ہے۔ پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے حکومت پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیے جانے پر اس شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کی ہے کہ پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان کو ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے سخت گیر اقدامات کی تاکید کی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو نادہندگان پر جرمانے کی رقم بڑھانے کے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے، جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت اگر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینا چاہتی ہے تو دے دے، مگر اس صورت میں پینشن لینے والے طبقے پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے فلسطینی باشندوں کی تعداد 54,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید کم از کم 62 فلسطینی باشندوں کا قتل عام کیا، جس کے بعد 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ کے مختصر خطے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54,249 تک پہنچ گئی۔ صہیونی دہشت گردوں نے 180 سے زائد کو بمباری کر کے زخمی بھی کیا ہے، جس کے بعد زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,23,500 کے قریب پہنچ گئی۔ گزشتہ 18 مارچ کو غزہ میں شروع ہونے والے صہیونی دہشت گردی کے دوسرے مرحلے کے بعد سے اب تک تقریباً 4,000 انسانوں کا غزہ میں قتل عام کیا جا چکا ہے، جبکہ 11,451 زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان صہیونی دہشت گردوں نے 221 صحافیوں کو قتل کیا، جن میں بہت سے صحافیوں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ابھی تک ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، جن میں سے بہت سو کے عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں صورتحال اس حد تک ناقابل بیان اور المناک ہو چکی ہے کہ سلامتی کونسل کے گزشتہ اجلاس میں اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور بے ساختہ رو پڑے۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں مزید دسیوں عام شہریوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی عام شہریوں کی نسل کشی اور ان کا وحشیانہ قتل عام جاری ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں کو پھر سے اپنے نشانے پر لے کر اس پر بم گرائے ہیں۔ غزہ کے خان یونس علاقے میں صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ صہیونی ٹولے نے دیر البلا اور البرکہ میں خیمہ بستیوں پر ایک بار پھر بم گرائے ہیں۔ تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ حملے نہ رکے تو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں مزید شدت لائیں گے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفراح نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یمن پر بار بار کیے جانے والے حملے یمنی موقف اور غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر تل ابیب کے حملے جاری رہے تو یمنی فوج کی جوابی کارروائیاں مزید شدید اور سخت ہوں گی۔ الفراح نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر طیارے کو نشانہ بنایا جو مریضوں اور حجاج کو لے جا رہا تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کی اخلاقی شکست اور اسٹریٹجک ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ اقدام دراصل یمنی مزاحمت کے سامنے دشمن کی بے بسی کا اظہار ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز غاصب صہیونی فوج نے یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سنا پر متعدد حملے کیے۔ بدھ کی رات غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران فلسطینی مندوب غزہ کی المناک صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے رونے لگے۔ جیسا کہ خبروں میں بھی آپ نے سنا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی مندوب اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور امداد کی ترسیل بند ہونے کے نتیجے میں غزہ کے ہزاروں بچوں کی شہادت، بھوک سے بلکتے معصوم بچوں اور ان کی ماؤں کا گریہ و زاری کا حال بتاتے ہوئے شدت غم سے رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات ناقابل برداشت ہیں، کوئی انسان یہ سب کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ جرمنی کی گوٹنگین یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا 99.9% سونا زمین کے اندر ہزاروں کلومیٹر موٹی چٹانوں کے نیچے موجود ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق جرمنی کی یونیورسٹی آف گوٹنگین نے امریکہ کے جزیرے ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ جرمنی کی مذکورہ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جزیرے ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے مواد میں وافر مقدار میں سونا اور روتھینیم نام کی قیمتی دھات ملی ہے۔ مذکورہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جزیرہ ہوائی کے آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کے تجزیے اور اس پر کی جانے والی دقیق تحقیقات میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سونے اور روتھینیم کا حامل یہ مواد سطح زمین سے 2900 کلومیٹر نیچے کورمینٹل سرحد سے باہر آ رہا ہے۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات بتاتی ہے کہ سطح زمین سے ہزاروں کلومیٹر نیچے دنیا کا 99.9% سونا موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی. سامعین، اگر علمی اور روحانی معاملات میں اپنے آپ سے بہتر اور دنیاوی اور مادی معاملات میں خود سے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اثرات زندگی پر اچھے پڑتے ہیں. علماء کا علم اور روحانی عادات اس کے کردار کو بناتی ہیں، جبکہ فقراء کی غربت کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں. اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحبان علم سے سوال کرو اور دانشوروں سے گفتگو کرو اور غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور سامعین، ایک اعلان. ذلحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایران میں آج ذلحجہ کی 2 تاریخ ہے. آئندہ دنوں میں حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ بھی منائی جائے گی. تو اس سلسلے میں ریڈیو تہران نے ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے. اس سلسلے وار خصوصی پروگرام کا نام ہے سرزمین وحی. یہ پروگرام ہفتہ 4 ذی الحجہ سے نشر ہونا شروع ہوگا اور اس خصوصی پروگرام کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا. وقت ملنے پر یہ خصوصی پروگرام سنیے گا. اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت